نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے جمع فرمایا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک مرتبہ حاضری ہو چکی ہے اور بھائی جنید صاحب کے کہنے پر اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دوسری مرتبہ یہاں کی حاضری ہے. اور مقصد ایک ہی ہے کہ صحیح پیغام آپ تک پہنچ جائے. اگر ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کی ولادت کا تذکرہ یقیناً بہت بڑی اور برکت والی چیز ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کچھ عرض اس کی بھی اس سے متعلق بھی کروں گا اور اس کے بعد پھر جو صحیح طریقہ ہم اختیار کرنا چاہیے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے انہیں دو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے قربانی طلب کی، یعنی قربانی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کی اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا. یعنی بھائی طور کے اپنے طور پر تو انہوں نے پوری کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کے اس جذبے کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بطور قربانی کے بھیج دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی اولاد میں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام والسلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری پوری کوشش کی منشاء خداوندی کے مطابق ان کو ذبح کرنے کی، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے ایک مینڈھے پر یہ معاملہ ختم ہوا کہ اس مینڈھے کی قربانی کر دی گئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اس خواب کے مطابق انہوں نے یہ معاملہ کیا. یقیناً ہمارا اور آپ کا خواب ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، جب بھی اس قسم کا بیان ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی شخص خواب کا سہارا لے کر آج پھر کوئی یہ طریقہ نہ اختیار کر لے کہ بھئی مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی لہذا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں. نبی کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے. اس لیے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور نبی کا خواب وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، لیکن یقیناً ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہیں اور کون کون شخص ہے جس کا نام آتا ہے درمیان میں، تاریخ اس سے خاموش ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کا شجر نسب عدنان تک پہنچتا ہے، اور یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے. اب درمیان میں باقی جو واسطے ہیں تاریخ میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں. البتہ عدنان سے لے کر کئی واسطے ہیں، 12-14 واسطے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان فرماتے تھے تو عدنان پر آ کر رک جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد جو نسب بیان کرنے والوں نے نسب بیان کیا تو وہ کذابون جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ محفوظ نہیں. لیکن محفوظ نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عدنان تک جو ہے جو نسب ہے وہ غلط ہے. انہی کی اولاد میں آگے چل کر ہاشم ہیں جو حضور کے دادا کے والد تھے، یعنی پردادا سمجھ لیجئے ہاشم. ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن چونکہ یہ خیر خیرات بہت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات قحط پڑا مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے بہت سارے اونٹ ذبح کرائے اور ذبح کرا کر اس کا شوربہ بنایا، اور پھر جو ہے وہ روٹیاں بہت ساری بنوائی گئیں اور ان کو چور کر گویا اس سالن میں ڈالا گیا اور بعد میں اس کو تقسیم کیا گیا. تو ہاشم اصل میں انہی روٹی کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، اس سے ان کا لقب ہاشم مشہور ہو گیا. یہ ہاشم تجارت ان کا مشغلہ تھا. مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، راستے میں مدینہ منورہ بھی آتا تھا. تو جناب ہاشم یہاں سے گزرتے تھے، مدینہ میں قیام کرتے تھے. مدینہ میں انہوں نے ایک شادی کر رکھی تھی، ان سے ان کے دو بچے تھے، حیا اور ابو صفی جس کا نام تھے، یہ دو بچے تھے. پھر وہیں پر ایک موقع پر ایک سفر کے دوران ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو بہت اونچی جگہ پر بیٹھی ہیں اور حسن و جمال میں بھی یکتا تھیں، عقل و شعور میں بھی، عقل و ذہانت کے اعتبار سے بھی، اور وہ لوگوں کو حکم دے رہی ہیں کہ تم میرے لیے یہ خریدو یا میرے لیے یہ فروخت کرو، یعنی لوگوں پر حکم چلا رہی ہیں. انہیں یہ خاتون پسند آئی اور پیغام بھیجا شادی کا. تو اس خاتون کی ایک شرط تھی کہ میں شادی اس سے کروں گی جو مجھے یہ اختیار دے کہ اگر میں چاہوں تو کبھی چھوڑ بھی سکتی ہوں، یعنی اگر میرا جی نہ چاہے ساتھ رہنے کا تو میں اس مرد کو چھوڑ دوں، تو اگر یہ شرط منظور کرتے ہیں تو میں قبول کرتی ہوں. اور پھر جب ہاشم کا انہوں نے نسب دیکھا، شجرہ نسب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عہدہ دیکھا، ہر اعتبار سے چونکہ وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، لہذا انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور ہاشم نے ان سے شادی کر لی. غالباً اس عورت کا نام سلمہ تھا. اور اس سے پیدا ہوئے عبد المطلب. اسی سفر میں ہاشم جب یہاں سے روانہ ہوئے، غزہ پہنچے غالباً، وہاں بیمار ہوئے اور مر گئے، انتقال ہو گئے. مرتے وقت انہوں نے ایک نصیحت یہ کی، وصیت کی، ان کا بھائی مکے میں تھا جس کا نام تھا مطلب، کہ میری جائیداد کی دیکھ بھال مطلب کیا کرے گا، ان کا بھائی تھا. چنانچہ اس کے بعد سے یہ بنو ہاشم اور بنی المطلب یک جان دو قالب ہو گئے، یعنی ہمیشہ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر مقاطعہ کا سامنا کرنا پڑا شیب ابی طالب میں، تو جہاں اور لوگ آپ کے ساتھ شریک تھے، بنو ہاشم اور بنی المطلب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. اس کے مقابلے میں ان کے دوسرے بھائی بنی عبد شمس اور اسی طریقے سے دیگر وہ الگ تھے اس سے، انہوں نے کفار کا ساتھ دیا، لیکن بنو ہاشم اور بنی المطلب جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور مقاطعہ میں یہ بھی یعنی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن جب شعب ابی طالب میں محصور کیا تو انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بہرحال یہ مطلب آپ کی دیکھ بھال کے لیے مقرر ہوئے، کہ یعنی قبیلے کی اور مال جائیداد وغیرہ سب کے نگران وہ ہوئے مقرر. یہاں تک کہ عبد المطلب یعنی حضور کے جو دادا مدینہ منورہ میں چونکہ نکاح کیا تھا ہاشم نے، وہیں پروان چڑھتے رہے یہاں تک کہ نوجوانی کو پہنچ گئے، یعنی جوان ہو گئے تنومن. تو منذر بن ثابت جو حضرت حسان بن ثابت کے والد تھے، وہ مکہ مکرمہ آئے. انہوں نے آ کر مطلب سے ملاقات کی اور کہا کہ میاں، اگر تم اپنے بھتیجے کو دیکھو تو تم حیران رہ جاؤ، وہ انتہائی خوبصورت جوان ہے، اور کیا قد کاٹ اس کا نکلا ہے کہ ایسا خوبرو نوجوان میں نے نہیں دیکھا کوئی. تو مطلب جب یہ بات سنی تو بھتیجے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے اور فوراً مکہ سے سفر کر کے مدینے پہنچے. عبد المطلب کا اصل نام تو تھا شیبہ, اور ان کی اچھی عادتوں کی بنا پر لوگ انہیں شیبت الحمد کہا کرتے تھے. مطلب یعنی ان کے چچا یا تایا جو بھی لگتے تھے. پہنچے جب یہاں پر تو انہوں نے اپنے ساتھ ان کو مدینہ منورہ کے لیے تیار کیا کہ میرے ساتھ مدینے چلو. اپنی اونٹ پر بٹھا کر ان کو مدینہ سے مکہ لے کر آئے. جب مکے پہنچے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں. چنانچہ اس وقت لوگوں نے کہا عبد المطلب ہے, عبد المطلب ہے, مطلب کا غلام ہے. وہاں سے ان کا نام مشہور ہوا عبد المطلب, ورنہ اصل نام ان کا شیبہ تھا. لوگ مطلب نے منع بھی کیا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے, لہذا اس کا نام شیبہ ہے, اسی سے پکارو. لیکن لوگوں میں اتنا مشہور ہو گیا یہ نام کہ اصل نام دب کر رہ گیا, لہذا شیبہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن عبد المطلب ہر ایک جانتا ہے. تو مطلب ان کو مدینے سے مکے لے کر آئے تھے اور لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ عبد المطلب آگے, یعنی مطلب کا غلام آ گیا. اس وقت سے عبد المطلب مشہور ہو گیا, ورنہ اصل نام ان کا شیبہ ہے. بہرحال یہ مکہ مکرمہ آ گئے اور پھر اس کے بعد عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا. یہاں ایک بات سمجھنے کی, اصل میں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ولادت کے سلسلے میں, اس سے پہلے کی تمہید ہے. قبیلہ بنی جرہم یہ جب مکہ مکرمہ آیا تھا, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے مکہ کو آباد کیا تھا اور پھر وہیں پر شادی بھی کر لی تھی, لیکن قبیلہ بنو جرہم نے جاتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سے جب وہ گئے تو زمزم کو بند کر کے چلے گئے تھے, جو زمزم کو کنواں تھا اسے بند کر کے چلے گئے. تو یہ سعادت بھی عبد المطلب کے حصے میں آئی کہ ایک دن یہ پھاوڑا کھدال لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں کبھی زمزم تھا. یعنی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے وہ مقام, چھپ گیا تھا, پانی بند کر دیا تھا اس پر, پتھر پتھر ڈال کر اور مٹی ڈال کے ختم کر دیا تھا. تو عبد المطلب اپنے ان کے ساتھ ایک بیٹا تھا حارث, صرف ایک ہی بیٹا تھا اس وقت. تو وہاں پہنچے اور انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد زمزم کا جو کنواں تھا وہ نکل آیا چشمہ. تو انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا, سب لوگ سمجھ گئے کہ بھئی کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے. تو قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے آ کر. اب جب وہاں دیکھا کہ زمزم برآمد ہو گیا ہے تو ہر آدمی کہنے لگا کہ, یعنی ان سے کہنے لگا کہ عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, کیونکہ ہمارے باپ دادا اسماعیل نے کنواں جو ہے وہ ان کے اللہ نے انہیں عطا کیا تھا, لہذا ہمارا بھی حصہ ہے. عبد المطلب نے کہا کہ بھئی یہ اللہ نے مجھے ہی دیا ہے, ورنہ پہلے تم بھی یہاں رہتے تھے, تم سے تو برآمد نہیں ہوا, لہذا اس پر میرا ہی حق ہے. تو لوگوں نے کہا کہ فیصلہ کرا لیتے ہیں. کسی نے بتایا کہ ایک علاقے میں ایک کاہنہ رہتی ہے. اس زمانے میں لوگ اسی قسم کی عورتوں کے پاس, مردوں کے پاس جایا کرتے تھے جو نجوم کی باتیں بتایا کرتے تھے, الٹی سیدھی باتیں بتا دیا کرتے تھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کاہنہ سے مراد یہاں سیانی عورت تھی جو بہت عقل مند تھی, وہ بھی مراد ہے. بہرحال کہا کہ بھائی شام کے علاقے میں غالباً وہ رہتی ہے, تو وہاں جا کر اس سے فیصلہ کرایا جائے. تو کچھ لوگ, عبد المطلب بھی اس میں شامل تھے, اور کچھ اور قبیلے کے لوگ وہاں سے چل پڑے. اور راستے میں ایک صحرا پڑتا تھا, عبد المطلب کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی کچھ پانی مجھے دے دو. انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے, یہ تو صحرا کا علاقہ ہے, اگر تمہیں پانی دے دیا تو جو حال تمہارا وہی ہمارا بھی ہو جائے گا, لہذا ہم بھی موت کے منہ میں جا سکتے ہیں, اس لیے ہم تو نہیں دیتے. تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں مریں, تو اپنے اپنے جہاں جہاں تم بیٹھو گڑا کھود لو اور پھر وہیں پر بیٹھ جاؤ, تاکہ اگر کوئی مر جائے تو اتنی ہمت تو ہوگی نہیں بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, کہ کوئی کسی کو دفن کر دے گا مثلا گڑے میں, ہم دھکا ہی دے دیں گے. چنانچہ انہوں نے گھڑے تیار کیے اس طرح سے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑے بے ہمت لوگ ہو کر بیٹھ گئے, اٹھو اور چل کر تلاش کرتے ہیں پانی, شاید کہیں مل جائے. تو جب سب اٹھے تو عبد المطلب نے اپنی اونٹنی جہاں بٹھائی تھی, جب وہ اونٹنی اٹھی تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا, یعنی پیر جب اس کا پڑا تو وہیں سے پانی چشمہ. تو انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور اس پانی کو روک کر پہلے تو خوب اپنی پیاس بجھائی ساتھیوں نے سب نے اور مشکیزیں بھر لیے. اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ تم بھی پانی بھر لو, دیکھو اللہ نے ہمیں یہاں بھی پانی عطا فرما دیا, لو اس میں یہاں سے پانی لے لو. جب پانی سب نے بھر لیا تو اب لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آؤ چلے اب شام کی طرف. کہا کہ عبد المطلب اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا یہیں پر, اب ہم کہیں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ جو خدا صحرا میں تمہیں پانی دے سکتا ہے تو وہ زمزم بھی تمہارے لیے. یہیں سے پھر یہ واپس آ گئے. اس وقت جب زمزم کا کنواں کھودا جا رہا تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا اور چاروں طرف سے قبیلوں نے ان پر چڑھائی کر دی تھی, عبد المطلب نے ایک دعا مانگی اور دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما تاکہ وہ 10 بیٹے میرے قوت بازو بنے. چنانچہ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے. ان 10 میں ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. البتہ انہوں نے اس وقت ایک یہ نظر مانی تھی کہ یہ 10 بیٹے اللہ جو آپ عطا فرمائیں گے جب یہ جوان ہو جائیں گے تو ان میں سے کسی ایک کو میں تیرے لیے قربان کروں گا. یہ اصل میں آپ سوچئے کہ میں نے قربانی کا ذکر کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی کر. تو بہرحال یہ نظر مانی تھی, جب یہ بچے جوان ہو گئے تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے عبد المطلب مستعد ہوئے اور انہوں نے فال نکالی. اس زمانے میں پانسے ڈالا, پانسے تیر کے پانسے پھینکے جاتے تھے اور وہاں دعا بھی کی جاتی تھی کہ ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اللہ کہ ہم جو ہے اس مقصد کے لیے یہ کام کریں یا نہ کریں. تو بہرحال جب تیر ڈالا گیا تو وہ تیر جو ہے وہ ناموں پر ہوتے تھے, تو جناب عبداللہ کے نام پر وہ تیر نکل آیا, یعنی قرآ فال جو ہے وہ عبداللہ کے نام پر نکلا کہ ان کو ذبح کرو. چنانچہ انہوں نے بغیر کسی ہچکی سے ہاتھ کے, حالانکہ وہ بہت ہی ان کے چہیتے بیٹے تھے, لیکن ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اساف اور نائلہ کے جہاں بت تھے وہاں لے جانے لگے تاکہ ان کو ذبح کرے. لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو فوراً ان کو روکا کہ عبد المطلب کہاں جا رہے ہو. کہا کہ میں نے نظر مانی تھی اور چونکہ ان کا نام نکلا ہے قرآن فال میں اس لیے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں. کہا کہ رک جاؤ, تم نے اگر یہ کام کر لیا تو آئندہ ہمارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے, پھر لوگ کی رسم چل پڑے گی. اس لیے ایسا کرو کہ کسی سیانی سے اس کا بھی فیصلہ کرا لو, شاید کوئی حل نکل آئے مسئلے کا. بہرحال پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی ہے, وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا وہ خیبر گئی ہوئی ہے. تو وہاں گئے, خیبر گئے, اور خیبر میں جا کر اس کو ساری بات بتائی. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہے. انہوں نے کہا 10 اونٹ. کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس بات پر فال ڈالو کہ عبداللہ کو ذبح کریں یا 10 اونٹ ذبح کریں. اگر عبداللہ ہی کا نام آئے تو پھر دوبارہ فال ڈالو کہ عبداللہ کو ذبح کریں یا 20 اونٹوں کو ذبح کریں. اس طرح اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ, اور جب عبداللہ کا نام نہ آئے اور اونٹوں کا ذکر آ جائے تو ان اونٹوں کو ذبح کر لینا اور عبداللہ کو چھوڑ دے. چنانچہ اسی طرح سے کیا گیا کہ انہوں نے قرآ ڈالا اس بات پر کہ عبداللہ کو ذبح کریں گے 10 اونٹوں کو, تو نام آیا عبداللہ کا. پھر انہوں نے 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 تک جناب عبداللہ کا نام آتا رہا. پھر جب 100 اونٹ ہو گئے تو اب قرآ فال جو آیا وہ 100 اونٹوں پر آیا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب قرآ فال 100 اونٹوں پر آ گیا, لہٰذا عبداللہ کو چھوڑ دو اور 100 اونٹ ذبح کر دو. انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں, کم از کم 3 دفعہ میں کروں گا. چنانچہ تینوں دفعہ قرآ فال نکالا گیا اور تینوں دفعہ اونٹوں پر آیا. تو اس وقت سے اب تک ایک انسان کی دیت 100 اونٹ. آج بھی شرعی نظام میں بھی یعنی ایک آدمی کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ. ہاں اگر کسی انسان کا کوئی عضو کاٹ دیتا ہے, انگلی کاٹ دی 10 اونٹ, ایک دوسری کاٹ دی, اس طرح اگر کسی نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تو پوری دیت 100 انگلیوں پر. تو بہرحال یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو پھر جناب عبداللہ کو چھوڑ کر 100 اونٹ ذبح کیے گئے, اور ان 100 اونٹوں کو ذبح کر کے جناب عبداللہ نے یہ اعلان کیا کہ میری طرف سے سب کو دعوت ہے, حتیٰ کہ درندے بھی آئیں تو چاہیں تو آ کر گوشت کھا لیں. دیکھیے پہلے شروع میں حضرت اسماعیل کی قربانی طلب کی گئی اور یہاں پر دوسرے انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی لی گئی. وہاں پر بس فرق یہ ہے کہ فدیہ وہاں پر ایک بھیڑ تھا یا دمبا تھا اور یہاں پر سو اونٹ تھے. اس کے بعد جناب عبداللہ جب 25 سال کے ہوئے تو ان کے والد نے ان کی شادی کی اور اس خاتون کا نام جناب آمنہ تھا. شادی کے کچھ ماہ بعد ازدواجی زندگی ان کی رہی اور اس کے بعد ایک سفر میں جب یہ گئے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا, غالباً مدینہ منورہ میں جب سفر میں تھے تو وہاں ان کا انتقال ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے ماں کے, اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ وجہ دکا کیا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا سو ہم نے ٹھکانا دیا. یاد رکھیے کہ یتیمی کا مطلب ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ابھی حمل میں ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد پھر حضرت آمنہ کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا بعض اوقات کہ کوئی نور ہے جو پھیلا ہوا ہے چاروں طرف, یا بعض اوقات ایک نور نکل کر مشرق اور مغرب کی طرف چلا گیا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. اور بعض اوقات یہ خواب بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ہدایت کی گئی کہ آمنہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد رکھنا, اور بعض روایت میں محمد رکھنا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران حمل بھی یعنی بابرکت رہے, اور حضرت آمنہ جو ہے وہ بار بار کچھ نہ کچھ بشارتیں ان کو ملتی رہیں. اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے, آپ کی تشریف آوری سے غالباً 50 دن پہلے ابراہ نے حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر. تو بات یہ ہے کہ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ آیا تھا تاکہ اینٹ سے اینٹ بجا دے کعبے کی. لیکن آپ سوچئے کہ جہاں اللہ کا اتنا بڑا منصوبہ کام کر رہا ہو اور نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہو تو دنیا کے سارے منصوبے خاک میں مل سکتے ہیں, لیکن اللہ کا کوئی منصوبہ خاک میں نہیں ملتا. اللہ رب العزت نے جہاں اتنا بڑا منصوبہ شروع کر رکھا ہو, یقیناً اللہ کے علم میں تو اس وقت بھی تھا جب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا, یہ دنیا بھی وجود میں نہیں آئی تھی, تب بھی اللہ کے علم میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونا ہے جو نبی آخر الزمان ہے. تو اتنا بڑا منصوبہ جہاں کام کر رہا ہو تو اگر 60 لاکھ کا بھی وہ لشکر لے کر آتا تو تباہ و برباد ہوتا. چنانچہ 60,000 کا جو لشکر تھا وہ سب کا سب تباہ و برباد ہو گیا. اصحاب الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اپنے ساتھ ہاتھی لے کے آئے تھے. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل, تو یہ بھی آپ کے برکات میں سے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو ہاتھیوں کا لشکر آیا اللہ نے اس کو فجعلهم كعصف ماكول, اللہ نے ایسا کر دیا جسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت جو معاملات تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے پورے معاشرے کے اندر, پورے دنیا میں ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم تھا. اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے, یعنی آنا جو ہوتی ہیں خواتین جو بچے پالتی ہیں وہ آتی تھیں اور دودھ پلانے کے لیے اپنے دیہات کے علاقوں میں لے جایا کرتی تھیں. چنانچہ یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ دائی حلیمہ بھی اس نیت سے اپنے یہاں سے چلی تھی کہ جا کر جو ہے وہ مکہ مکرمہ جا کر کوئی امیر آدمی کا بچہ گود لیں گی تاکہ اس کو دودھ پلائے اور اجرت میں بہت کچھ پیسے ان کو ملے یا ان کو جو کچھ بھی انعام اکرام سے نوازا جاتا. تو فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک معمولی سی اونٹنی تھی اور بالکل لاغر تھی اس سے, جس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. تو نتیجہ یہ تھا کہ سارے لوگ آگے نکل گئے اور وہ جو اونٹنی تھی یا گدی تھی وہ پیچھے رہ گئی, اور بڑی مشکل سے ہم جب پہنچے تو اس وقت تک جتنے عمرا کے بچے تھے سب گود لیے جا چکے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ ہے یعنی جس کا باپ بھی نہیں ہے اور جس نے ورثے میں کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے, یعنی بعض روایت میں آتا کہ صرف پانچ اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک باندی جن کا نام ام ایمن تھا. بعد میں یہ وہی ام ایمن ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرورش بھی کی تھی انہوں نے, اور یہ وہی ام ایمن ہے کہ جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے کیا تھا. بعد ہر حبشی نسل تھی اور انہی سے پھر حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ کل ورثہ تھا یا ترکہ تھا جو حضرت جناب عبداللہ سے تھا, یعنی پانچ اونٹ بکریوں کا ایک ریوڑ چھوٹا سا اور ایک باندھی. تو اس زمانے میں یہ بہت معمولی سی چیز سمجھا جاتا تھا. بہرحال ان کے شوہر نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم خالی جائیں, اسی یتیم کو گود لے لو. اگرچہ انہیں امید نہیں تھی کہ ان سے کچھ ملے گا, لیکن فرماتی ہیں کہ ہم اس بچے کو گود میں لے کر آ گئے اور اس کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع ہوا. تو اس کی برکات ہمیں وہیں سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ وہ سواری کا جانور جو پہلے چلتا نہیں تھا اب اتنا تیز دوڑنے لگا کہ ہم سے پہلے لوگ جو جا چکے تھے قافلے والے اس قافلے سے بھی ہم آگے نکل گئے. تو قافلے والے کہنے لگے کیا حلیمہ, کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم پہلے آئی تھی؟ کہا کہ خدا کی قسم وہی سواری ہے, لیکن اب سوار بدل گیا ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس وقت تو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا, لیکن فرمایا کہ یہ سوار اس بچے کی برکت ہے جسے میں نے گود میں لیا. بہرحال اپنے گاؤں پہنچی تو ان کے جو قحط سالی کا زمانہ تھا یا کچھ کھانے پینے کو کوئی چیز تھی نہیں, حتیٰ کہ اونٹنیوں کے تھن خشک ہو چکے تھے, بکریوں کے تھن خشک ہو چکے تھے, کچھ نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جس تھن پہ بھی ہاتھ رکھتے ان کے شوہر حضرت حلیمہ کے, تو وہ جو ہے وہ سمجھئے کہ دودھ خود ٹپکنے لگتا تھا. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کا دودھ نکالا تو وہ برتن بھر گئے, لیکن اونٹنی کے تھن خالی نہ ہوئے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ سب تشریف لائے تو یہ معاملات سامنے آئے, اور اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بہت ہی مبارک بچہ ہے. بہرحال آپ قید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے رہے اور آپ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کے لیے برکت کا سبب بن گئی. یعنی جس علاقے میں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تھیں وہاں تو خوب گھاس پھاس ہوتی تھی, کھا کے آتی تھی, اور باقی علاقوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو لوگ اپنی بکریاں ان کی بکریوں کے ساتھ ملا کر بھیجتے تھے کہ تاکہ ہماری بکریاں بھی وہاں جا کے خوب چر چکی. تو اس سے ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پوری دنیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو میرے عزیز بھائیو, یہاں تک بات جو میں نے عرض کی, ولادت کا ذکر بھی ہو گیا, بات یہ ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور آپ کے طفیل ہم ہیں, تو ہمیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق چلنا چاہیے یا مخالفت میں؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صدقہ ہے تو آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے, اور اسی میں ہمارے لیے خیر و برکتیں ہوں گی اگر ہم آپ کے طریقوں کو اختیار کریں گے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے, تو اس لیے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیے. دیکھیے آپ چاہے ایک گھر میں ایک لائٹ بھی روشن نہ کریں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اپنے دلوں کو روشن اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ نجات کے لیے کافی ہوں. لیکن خدا نہ کرے آپ چاہے نہ خوب لائٹیں لگا لیں لیکن آپ کے طریقوں کو نہ اپنائیں, آپ کے طریقوں پہ نہ چلیں, تو یہ کیا محبت ہوئی بھائی؟ نبی جو مشن لے کر آئے ہیں, آخر کوئی مقصد ہے اللہ کا انہیں بھیجنے کے لیے؟ اتنی بڑا منصوبہ جو اللہ کا کام کر رہا ہے, تو کیا محض اس لیے تھا کہ ہم سال کے سال کچھ جھنڈے لگا لیا کریں, کچھ لائٹیں لگا لیا کریں, اور کچھ نہیں ہوا دو چار ناطے پڑھوا لیے اس کے بعد ختم, معاملہ ختم ہو گیا؟ صرف اس لیے اتنا بڑا منصوبہ تھا؟ یقیناً یہ مقصد نہیں. ارے میرے عزیز بھائیوں, ہماری اصل جگہ تو جنت ہے, صحیح ہے نا؟ کیوں کہ حضرت آدم حوا کہاں سے آئے بتائی؟ جنت سے آئے, وہیں سے نکالے گئے. اور دنیا میں آئے کس لیے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں, ایک خاص مدت کے لیے, کہ یہاں پر ہم نے بھیجا امتحان کے لیے. اب امتحان ممتحن کون ہے؟ اللہ رب العزت. پرچہ کون سا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے؟ ہر امت کے لیے ایک پرچہ لے کر آئے ہیں نبی, انبیاء علیہ السلام, اور انہوں نے آ کر امت کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو تمہارے یہ سوالات ہیں, ان کو حل کرو. سوالات بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے. اب بھی اگر کوئی آدمی ان سوالوں کو حل نہ کرے اور غلط چلے تو اس میں کس کی بدبختی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے, اور یقیناً آپ نے اپنی بعثت کا مقصد بھی بیان کیا, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم میں ایک نبی ایسا بھیجیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں لوگوں میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیتیں تلاوت کر کر کے لوگوں کو سنائے، ویزکیہم اور لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب اور لوگوں کو کتاب بھی سکھائے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں بھی سنائے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد تو یہ ہے۔ پھر خود اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتایا، اس میں بھی ان چار باتوں کو ذکر کیا، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیوں؟ اس باس افیم رسولا، جبکہ ہم نے رسول بھیج دیا، من انفسہم انہی میں سے، کچھ آسمان سے نہیں ٹپکے، انہی لوگوں میں سے رسول کو ہم نے بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتی، جو آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں تمہیں سناتے ہیں، وہ یزکیہم، تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی باتیں ہی بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے جو دعائیں ابراہیمی تھی اس کا جب ظہور ہوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے یقیناً سرچشمہ ہدایت، آپ کی ذات کو ہم سب مانتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لیکن محض اتنا کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ یقیناً جو ادب نہیں کرے گا وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادنا گستاخی کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ادب کیا ہے، آپ دنیا میں دیکھیے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلائے، بیٹا کہے جی ابا، اور اس کے بعد پھر جاتا نہیں، وہ پھر بلاتا ہے، پھر کہتا جی ابا جی، اور پھر آگے جاتا نہیں، وہ کہتا بھائی آئے گا تو کچھ بات بتاؤں گا۔ تو ہم نعرے تو سب لگاتے ہیں، لیکن نعرے لگانے کے بعد جب وہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، تو خاموش ہو جاتے ہیں، آگے بھی تو بڑھو۔ بات یہ خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے، لائے ہوئے طریقے ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے گھروں میں لائیں۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر تو وہی ہیں۔ تھوڑا سا غور کر لیجیے، دنیا ہے کتنی، کیا ہمارے باپ دادا آج موجود ہیں؟ بہت سو کے نہیں ہیں، بہت سو کے والد نہیں ہیں، بہت سو کے دادا نہیں ہیں، اور ان کے پھر یا اگر دادا ہیں تو ان کے والد نہیں ہیں۔ یقیناً یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک اپنا ایک وقت گزار کر دنیا سے جا رہا ہے، اور وہیں سے ہمارا امتحان شروع ہوگا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے پندنامہ ایک کتاب لکھی، جس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت نامہ۔ پندنامہ کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت نامہ۔ تو انہوں نے ایک نصیحت بھی کی ہے، لیکن نصیحت سے پہلے ہی کہا کہ بتاؤ کہ بھائی دنیا کی مثال کیا ہے، دنیا کی مثال کیا ہے۔ پھر خود ہی کہا کہ ایسا ایک خواب ہے صرف، جیسے آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ میں بادشاہ بن گیا، اور جناب میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں، اور میں سب پر حکم چلا رہا ہوں، لوگ میرے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یہ خواب دیکھ رہا ہے انسان۔ لیکن اچانک جو ہے وہ اماں اس کو آواز دیتی ہیں، یا زور سے ایک دو تھپڑ لگاتی ہیں، یا پانی کا چھینڈا ڈالے، اٹھ جلدی سے، اسکول کا ٹائم ہو گیا۔ اب جب اٹھتا ہے تو دیکھا سارا خواب ختم، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے، یہاں ہمیں خواب نظر آتے ہیں، لمبے لمبے بڑی ہرے ہرے چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اس وقت پتہ چلے گا تو خواب سا ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے آگے مزید ایک مثال میں فرمایا کہ دیکھو، یا یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن جاتے جاتے اچانک اس کو ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا۔ تو اب جو کچھ اس کے خواب میں اس نے جو کچھ جمع کی ہوئی تھی، اب مرنے کے بعد جب آنکھ کھلی دیکھا تو کچھ بھی نہیں، محل بھی ختم، باغات بھی ختم، گھوڑے بھی ختم، اولاد بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ تم اس دنیا کو ایک خواب سمجھو بس، اور جس طرح آدمی خواب کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا حقیقت میں، اسی طریقے سے جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں جائے گا آدمی، بلکہ قبر سے پہلے آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہاں کے لیے اتنی فکر ہم کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, نام لیوا ضرور ہیں, یہ بھی اللہ کا بہرحال انعام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن صرف اس حد تک مت رہیے بلکہ آگے بڑھیے. ہمارے حضرت والا ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو جو انگور کے بیل پر ایک کیڑا ہوتا ہے تو وہ صرف بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ انگور کے پتے پر ہی رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے سارا کچھ جو کچھ ہے اس پتے میں ہی ہے, وہ آگے بڑھتا ہی نہیں. اگر آگے بڑھے تو اس کو انگور کا رس ملے پینے کو. لیکن ہمارا معاملہ بھی یہی ہے, ہم نے اس دنیا کو بس تھوڑے بہت پر ہم راضی ہو گئے, ورنہ اگر ہم آگے بڑھتے تو ہمیں اور کچھ بہت سی نعمتیں ملتی, یعنی جو ہمارے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. لیکن ہم بالکل اس انگور کے بیل کے کیڑے کی طرح ہیں جو صرف پتے کو چوستا رہتا ہے لیکن آگے بڑھ کر رس چوسنے کی فکر نہیں کرتا, انگور پر نہیں آتا. اس لیے ہمیں اس کیڑے سے نکل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم وہ انگور بھی حاصل کر لیں جو اللہ نے ہمارے ہی لیے تیار کر رکھے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, مقصد آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ بات واضح کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر اتنے ہیں, حق اتنے ہیں کہ ہم ایک دن منا کر, ایک دن بیان کر کے, ایک دن نعتیں پڑھ کے یا پورا مہینہ بھی بیان کر کے ہم حق ادا نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا اگر صحیح طور پہ حق ادا کرنا ہے, ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. دیکھیے اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھے. باپ اگر خیرات کرتا تھا, اچھے کام کرتا تھا, نیک اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقوں کو جاری کرے. تو کہتے ہیں میاں یہ بالکل اپنے باپ کی کاپی ہے, جو باپ اس کا کیا کرتا تھا وہی یہ بھی کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے اچھا امت ہی وہ ہوگا جو نبی کے لائے ہوئے طریقوں کو آگے بڑھائے, خود بھی اس پر عمل کرے, اپنے گھر والوں سے بھی ان طریقوں پر عمل کرائے, تو یقیناً وہ ایک اچھا امت ہی. ورنہ ہوگا یہ کہ اگر ان طریقوں پر ہم نہیں چل رہے, ہمارے بچے نہیں چل رہے, تو پھر ہم اپنے بچوں سے بھی مخلص نہیں, اپنی اولاد سے بھی مخلص نہیں, بلکہ اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں. یہ دنیا کب تک چلے گی؟ ہمارے سامنے ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے ہمارے سامنے جا رہے ہیں, مستقل جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے, لیکن ہم کبھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ایک دن ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے. اگر ہم نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی اور ایک دن ایسے ہی چلے گئے تو کیا حاصل ہوگا بھائی؟ اس لیے یہ جو دن ہے, یہ ایام منانا شریعت اسلامیہ میں تو ہے نہیں, لوگوں نے اپنے طور پر اس قسم کے ایام جو ہے وہ رکھ لیے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی نہیں اس سلسلے میں. یعنی 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے نبوت کے بعد, جب آپ پر وحی آتی رہی مسلسل 23 سال تک, لیکن ان 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم میری سالگرہ منانا یا میرا یوم منانا, اس قسم کا کوئی حکم نہیں. ابھی آج ہی مسجد میں ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھی آج کی رات میں کرنے کا کیا کام ہے اور صبح کیا کریں. میں نے کہا شریعت نے تو کوئی حکم نہیں دیا تمہارا, جو جی جائے کرتے رہو. شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے, کہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس رات میں آپ نے کہا ہو کہ بھئی اس رات میں جاگنا اور صبح اٹھ کر روزہ رکھنا یا کوئی اور عمل کرنا. ہاں اگر کوئی آدمی روزانہ ہی رات کو جاگتا ہے اور آج بھی جاگ لیا, کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی دن متعین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی یقیناً اس سے بڑا اور بابرکت دن کوئی نہیں آ سکتا دنیا میں, لیکن وہ دن گزر گیا, اب قیامت تک وہ دن تو آنے سے رہا. دن تو گزرتے رہتے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر کے دن پیدا ہوئے تھے, لیکن کل اگر ہم دن منائیں گے تو پیر کا دن تو نہیں ہوگا. وہ دن بھی موجود نہیں, وہ گھڑیاں اور ساعت بھی موجود نہیں, لیکن آپ کا مشن موجود ہے, آپ کی تعلیمات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اگر کوئی آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرے, اصل تو چیز یہ ہے. ورنہ آپ خود سوچئے کہ شیطان نے ہمارے لیے چیزوں کو مزین کر دیا. اب ایک جگہ ہم نے مثلا سمجھ لیجیے بیت اللہ کی شبیہ بنائی ہوئی ہے, چلیے, یا مسجد نبوی کا مینار گنبد بنایا ہوا ہے, اب وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں, مرد اور عورتیں اکٹھے کھڑے ہیں, سب ایک چیز دیکھ رہے ہیں. بتائیے اس میں سیرت کا کون سا پہلو ہے, مجھے بتائیں. اور گناہ ہی گناہ ہے. اول تو یہ کہ خود مسجد نبوی کی شبیہ بنا کر اس طرح روڈوں پر رکھنا, یہ کوئی ادب کی چیز تو نہیں ہے. چلو اس کے فوٹو یا کوئی چیز ہوتی ہے گھر میں لٹکا لیتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس طرح. پھر بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں نے سولجر بازار میں اس سے ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, کافی عرصے پہلے کی بات ہے, تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں طواف بھی کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ اور لالو کھیت سے گزرنا ہوا تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا بیت اللہ کا لوگ طواف بھی کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے تو بنایا ویسے لوگ آ کر اس کو, اور کوئی اس کو چوم بھی رہا, ہاتھ بھی لگا رہا ہے اور بوسے بھی دے رہا ہے. تو یہ سب غلط چیزیں ہو جاتی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. تو سب شرک کی طرف لے جاتا ہے انسان کو.
اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب یہ سمجھ لیجیے جس طرح اور لوگ جو ہے وہ حضرت حسین کی شبیہ بناتے ہیں, وہ تعزیہ بناتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, ہم نے یہ کام شروع کر دیا. آپ مجھے ایک کوئی مثال بتا دیجئے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا کیا ہو. اس کے بعد تابعین نے, تبع تابعین نے, یعنی ایک زمانہ گزرا ہے. آخر کیا وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی وہ لوگ تھے اور محبت کرنے والے بھی زیادہ تھے, لیکن آج ہم ان رسومات میں تو پھنس گئے, اور جو اصل کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو ہم آگے کریں, وہ ہم نہیں کرتے. ورنہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کی تعریف ہم کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, تو یقیناً اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر دیا. آپ دیکھیے جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوتا ہے, وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو نام ایسا بلند کیا. پھر پانچوں وقت جب ہم اذان دیتے ہیں, دونوں میں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے نام تو ایسا بلند کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں, اور آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں, میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ اذان صرف ایسی چیز ہے جو مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی دنیا میں ایک لمحہ, ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جو جہاں کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں اذانیں نہ ہو رہی ہوں. کیونکہ اوقات مختلف ہیں, ایک جگہ کے وقت ختم ہوتا ہے, دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے, دوسری جگہ ختم ہوتا ہے کسی اور ملک میں شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ وقت چونکہ گھنٹوں کے حساب سے رہتا ہے. مثلا صرف انڈونیشیا کو لے لیں تو 9 گھنٹے مختلف اوقات ان کے ہاں اذانوں کے رہتے ہیں, ایک نماز کا, فجر کی نماز کا وقت. یعنی ایک وقت جو شروع ہوتا ہے تو ابھی ایک شہر میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے شہر میں, دوسرے شہر میں ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو تیسرے شہر میں, اسی طریقے سے ہوتے ہوتے 9 گھنٹے تک تو صرف فجر کی اذانیں ہوتی رہتی. اور فجر کی اذان جب کا وقت جب ختم ہوتا ہے یہاں پر, تو دوسرے ملکوں میں کہیں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں کسی اور کا. پھر جب فجر کی اذان کا ختم ہوتا ہے تو 9 گھنٹے کے بعد جو ظہر کا وقت پھر پہلے شہر میں شروع ہو جاتا ہے. تو ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان نہ ہو رہی ہو. تو آپ سوچیے اللہ نے کتنا نام آپ کا بلند کیا ہے. ہمارے محتاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خوشی منانے کے جو طریقے آج ہم نے اختیار کر لیے ہیں کہ جو ہے وہ زبردستی کے چندے, زبردستی کی لائٹیں, نہ لگاؤ تو تان و تشنی, یہ سب دین اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کبھی لعان بھی نہیں ہوتا, تعان بھی نہیں ہوتا, یعنی نہ لعنت ملامت کرتا کسی کو اور نہ تانے اور تشنی سے کام لیتا. آج ہمارے یہاں کہ اگر ہم نے کہیں مجلس کی, کوئی رشتے دار نہیں آیا, لو جی ہم نے بلایا تھا میلاد کی محفل تھی, آئی نہیں. یہ شریعت نہیں سکھاتی بھائی, کسی کو مجبوری ہو سکتا نہ آیا ہو کسی وجہ سے, اس لیے کسی کو یہ بات کہنا اچھا نہیں. اسی طریقے سے اور ہمارے اندر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ختم ہو گئے, مٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ بالکل سے نہیں مٹیں گے انشاءاللہ, کچھ لوگ اللہ نے رکھے ہیں, چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے طریقوں کو جاری و ساری رکھے گی. اس لیے میرے عزیز بھائی, ہم ان میں سے کیوں نہ بنے, آپ کے طریقوں کو اختیار کریں, آپ کی شکل و صورت, آپ کا لباس, آپ کسی چال ڈھال اس کو اختیار کریں. اور امت جو ہے ویسے ہی آج مختلف پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. ہماری مشکلات کا حل صرف ایک ہی ہے, اور وہ حل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کے طریقوں پر چلنا. اگر ہم نے یہ کر لیا انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہی مردوں کے لیے, یہی عورتوں کے لیے, کہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا خواتین سے خطاب کر کے کہ اے یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعتوں, میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے. تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, یعنی ایک تو یہ کہ شوہروں کی نافرمانی, اور دوسرا کثرت سے لعنت ملامت کرنا. آج آپ دیکھ لیجئے, تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس زمانے میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں, اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اگر آپ کے طریقوں کو ہم اختیار نہیں کریں گے, پھر چاہے کچھ بھی کرتے رہے, ہمارے لیے سب بیکار بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک جلوس بھی نہیں نکالا, صحابہ کرام نے کبھی نہیں نکالا, تابعین نے کبھی نہیں نکالا. محبت آپ کی ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے, میرا مطلب یہ. البتہ اتنی بات ہے کہ جو ہمارے بھائی ایسا کر رہے ہیں, یقیناً ہم ان کے اخلاص میں شک نہیں کرتے, اخلاص ہی سے کر رہے ہیں, لیکن طریقہ غلط. کوئی آدمی بہت ہی اخلاص کے ساتھ ایسی بس میں بیٹھ جائے جو پشاور جا رہی ہو اور یہ سمجھے کہ میں حیدرآباد پہنچ جاؤں گا, یعنی ایسی جگہ کھڑا ہو کہ حیدرآباد راستے میں نہیں آتا, تو چاہے کتنی اخلاص کے ساتھ بیٹھے وہ پشاور تو پہنچ جائے گا لیکن حیدرآباد نہیں پہنچے گا. غلط بس میں اگر آدمی بیٹھ جائے تو پھر معاملہ ایسا ہی ہوگا. اس لیے اخلاص اپنی جگہ پر صحیح, لیکن اگر آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی مخلص ہو. دیکھیے نا, کچھ لوگ اگر بدعت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ نہیں نصیب ہوتی اسے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے, غلط سمجھے تو پھر کرے کیوں, صحیح سمجھ ہی کے تو وہ کر رہا ہے غلط چیز. اگر وہ غلط سمجھے تو کوئی کرے گا بھائی؟ وہ تو اپنا دین مذہب ایمان کا جز سمجھتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کی ہے یہ بھول. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک چیز بتائیے اور میں آپ کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی سوچیے اس پر, کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا بس, 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ بتا دیجئے, ایک جماعت بتا دیجئے جو جنت میں جانے والی ہے تاکہ ہم کوشش کریں ان میں سے ہونے کی. آپ نے جو ان کو نسخہ بتایا ہے وہ ہے اصل میں ہمارے لیے کرنے کی چیز. آپ نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقے پر ہو میرے صحابہ کے طریقوں پر, بس کسی کا نام نہیں لیا آپ نے. میں آپ کو اپنے باپ دادا کے طریقے بتاؤں, اس میں کوئی کامیابی نہیں. مانا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. تو صحابہ کا زمانہ 100 سال تک رہا, آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے زمانے میں. اب دیکھیے 12 ربیع الاول ایسا تو ہے نہیں کہ یہ آج ہمارے زمانے میں اب سے آنی, کل پرسوں سے آنی شروع ہو گئی ہو یا چند سالوں سے آ رہی ہو, اس سے پہلے نہ آتی ہو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی پہلے سے آ رہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلیے چونکہ یوم ولادت ہم کہتے ہیں تو آپ کے زمانے میں آتی تو رہی. 23 برس تو آپ کے زمانے میں بھی آئی نبوت کے بعد, یعنی 40 سال تو آپ کے ایسے گزرے کہ جو ہے وہ باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں. اللہ کے علم میں تو تھا کہ آپ نبی ہوں گے, لیکن باقاعدہ اعلان نبوت کا 40 سال بعد ہوا جب آپ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں. اس کے بعد 23 سال آپ دنیا میں رہے, کیونکہ آپ کی 63 سال کی عمر ہوئی تو 40 سال میں نبوت ملی, 23 سال مزید لگا لیجئے تو یہ 63 ہو گئے. 63 سال کی عمر آپ کی تھی اس دنیا میں. ان 23 سالوں میں ہر سال ربیع الاول آتی تھی, لیکن آپ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا اور نہ ہی کوئی طریقہ بتایا کہ تم یہ کرو یا یہ نہ کرو. اسی طریقے سے پھر صحابہ اکرام کا زمانہ 100 سال رہا, کیونکہ حضور نے فرمایا خیر القرونی قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اور قرن جو ہے وہ 100 سال کو کہتے ہیں. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم, جو میرے بعد کا برابر والا قرن ہے, یعنی صحابہ اکرام کا. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد 100 سال, گویا کہ خیر القرون سے مراد تابعین کا زمان. تو یہ 300 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ خیر القرون ہے, اچھا زمانہ ہے, نیکیوں کا زمانہ ہے, یعنی بھلائی اس میں بند ہے. اس کے بعد بھلائی ہوگی تو صحیح, لیکن جیسے میرے زمانے میں ویسے نہیں ہوگی. جو خیریں میرے زمانے میں ہیں صحابہ کے زمانے میں ہوں گی یا تابعین کے زمانے میں, بعد کے زمانوں میں نہیں ہوں گی. تو یہ 300 سال تو کم از کم ان تمام چیزوں سے خالی ہیں. تو اس کے بعد بھائی اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری اپنی طرف سے ایجاد ہے. اصل میں یہ طریقے آئے ہم میں کہاں سے؟ عیسائیوں سے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا, تقریباً 300 سال تک عیسائیوں نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا. 300 سال کے بعد کسی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا جشن منانا چاہیے, کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہیے, کوئی محفل ہونی چاہیے. چنانچہ ان کی محفل شروع ہوئی. اس کے بعد کچھ سال تو اس طرح سے چلتا رہا اور یہ لوگ مخلص تھے. پھر کسی نے کہا کہ بھائی اس طرح مزہ نہیں آئے گا, کچھ مٹھائی وٹھائی بھی تو بٹنی چاہیے, کوئی کھانا وانا بھی ہونا چاہیے. چنانچہ وہ کام شروع ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ بھائی اس پہ بھی بس نہیں ہوتا, خالی ہم وہ کچھ گا لیتے ہیں تو یہ گانا بھی ایسا ہی ہوتا ہے, میوزک بھی ہونا چاہیے. لہٰذا میوزک کے ساتھ گانا بجانا شروع کیا, اور اس طرح سے ہوتے ہوتے آج کرسمس آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو منایا جاتا ہے تو اس میں کیا کچھ واہیات چیزیں ہوتی ہیں. باقاعدہ منانے کے لیے لوگ یہاں سے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جو ہے وہ یورپ اور دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں کرسمس منانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. یعنی بعض جگہ میں نے پڑھا کہ جتنی عصمت دری اس دن ہوتی ہے شاید ہی عورتوں کی عصمت دری کسی اور دن ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اگرچہ ہم میں اتنی خرابیاں تو اس حد تک تو نہیں آئیں, لیکن بہرحال یہ طریقے آئے وہیں سے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ عیسائی اپنے نبی کا دن مناتے ہیں انہوں نے یہاں بھی شروع کر دیا. تو ابتدا تو صرف اسی تھا کہ آپ کا ذکر کریں گے, کوئی جلسہ ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا, آپ کی سیرت کا ذکر ہوگا, بس اس کے بعد پھر آہستہ 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 اب یہ طور طریقے. یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک آپ سنتے تھے جی 12 وفات, آج 12 وفات کوئی نہیں کہتا, اب عید میلاد النبی ہو گئی. تو وجہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ طریقے چینج ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہر جگہ الگ الگ. اب بعض اللہ کے بندے, یعنی میں کیا بتاؤں کہ جہاں سوجھ بوجھ فقط اتنی ہو کہ ولادت کا مطلب انہوں نے ایک عام دنیا دار آدمی کی خوشی کی طرح خوشی منا لی, یہ کوئی خوشی ہوئی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے دامن میں تو اتنے پھول ہیں کہ اگر ہم یوم منانے پر آئیں تو ہمارے تو 1,24,000 تو انبیاء ہی ہیں خالی, مناؤ دن. پھر صحابہ کرام 1,24,000, مناؤ دن. پھر تابعین بڑے بڑے, تو کون سے کتنے دن مناؤ گے؟ سال میں 360 دن ہوتے ہیں. پھر تو آپ لگاتار ایک مناتے چلے جاؤ تو میرا خیال ہے 2-3-4 لاکھ سال تو خالی ایک ایک آدمی کا دن مناؤ تو منیں گے, اس وقت تک ہماری عمر نہیں رہے گی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یوم منانے پر آؤ تو پھر ایک دن تو نہیں ہے. اور دوسری بات سمجھ لو کہ جو لوگ مختلف دنیا اداروں کے دن ایام مناتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے کچھ لمحے میں کوئی بات اچھی ہوتی ہے جس کو یاد کر کے وہ دن مناتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن منانا چاہتے ہیں, تو بتائیے زندگی کا کون سا لمحہ ایسا جو آپ کا قابل تقلید نہ ہو. دنیا دار دنیا کے جو قائدین ہیں ان کے جو دن ہوتے ہیں ان کے دن منائے جاتے ہیں تو وہ ایسے لیڈر ہوتے ہیں کہ ان کا ہر لمحہ قابل تقلید نہیں ہوتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر لمحہ قابل تقلید ہے. ہم کس کو چھوڑیں گے اور کس کو جو ہے وہ منائیں گے؟ ہر لمحہ قابل تقلید. تو اس لیے جب ہر لمحہ قابل تقلید ہے ایک دن میں پھر کام نہیں ہو سکتا, پھر تو پوری زندگی آپ کی تقلید میں گزرے گی تو سمجھیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق کسی نہ کسی درجے میں ادا کیا. پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادا کر لیا, ادا نہیں کر سکتے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے قابل تعریف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ تم مجھے مخلوق ہی سمجھو, اللہ کی خالق نہ بناؤ. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. اللہ رب العزت تو ازل سے ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, انہیں نہ کبھی موت آتی نہ اونگ آتی نہ نیند آتی. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اللہ نے بار بار قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا, اور کفار بھی اس وقت یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسے ہی, اگر ہمارے جیسے نہیں ہوتے تو ہم ان کو نمونہ کیسے بناتے بتائیے؟ اگر کچھ اور ہوتے تو نمونہ بنا سکتے تھے, پھر تو ہر آدمی کو یہ موقع مل جاتا صاحب ہم اور ہیں وہ اور ہیں, لہذا صاحب وہ تو کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے, تو یہ بہانے مل جاتے لوگوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ربنا وباسیم رسولا من انفسہم, اور جہاں یہ ذکر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین, لقد من اللہ علی المؤمنین اجباث فیہم رسولا من انفسہم, وہاں بھی یہی کہا. اسی طریقے سے اور دیگر مقامات پر میں دوسرے موضوعات کو چھیڑنا نہیں چاہتا, صرف بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے ایک لمحہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا قابل تقلید نہ ہو, بلکہ ہر لمحہ ایسا ہے کہ ہم تقلید. مثلا آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ ہر مسلمان کو چاہیے ویسے چال چلے. آپ کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے؟ آپ پانی پیتے تھے تو کیسے پیتے تھے؟ آپ لیٹرین میں جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ ایک ایک چیز سنت موجود ہے کہ نہیں؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب ہے حضرت ڈاکٹر دہی عارفی رحمتہ اللہ علیہ کی, آپ وہ لے لیجئے. پیدائش سے لے کر موت تک کی ایک ایک سنت ایک ایک لمحہ انہوں نے اس کو بند کر دیا. اس کو آپ کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, آپ جو ہے وہ بحیثیت باپ کیسے تھے, اپنی بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق کیسا تھا, کافروں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے تھے, آپ پڑھتے چلے جائیے, آپ کی زندگی دیکھیے سنورتی چلی جائیے. لیکن اگر کوئی آدمی چاہے چلنا, تو ایک چیز میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنی نیتیں درست کر لیں کہ اللہ نے جو کچھ کہلوایا, کیونکہ کوئی خاص میرے ذہن میں نہیں تھی کہ کیا کہنا ہے, تو ایک تو یہ نیت کر لیں کہ بھئی دین پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہونا تو یہی چاہیے کہ پکا ارادہ کر لے, لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں صبح ہم نے وعدہ کیا شام کو ٹوٹ گیا، شام کو کیا صبح ٹوٹ گیا، ہم کیا ہمارے ارادے کیا. لیکن ہم ارادہ کریں اور ساتھ میں اللہ سے مدد بھی مانگیں کہ یا اللہ ہم کیا ہمارے ارادے کیا، ہم صبح کچھ سوچتے ہیں شام کو کچھ سوچتے ہیں، وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. لہذا جب تک آپ ہمیں توفیق نہیں دیں گے ہم ان ارادوں پر جو ہے وہ پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے. اس لیے ایک تو یہ سوچ لیں کہ بھئی چونکہ یہ بابرکت مجلس ہوئی اسی لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کے طریقوں کا ذکر کریں، اور جو خامی کوتاہی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہو جائے تھوڑی سی. تو یہ نیت کر لیں کہ بھئی اس مجلس سے جو ہے ہم ابھی سے یہ نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ میٹر چالو ہو جائے گا ابھی سے، کہ انشاءاللہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، اور جو طریقے کفار کے ہیں غیروں کے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا محبت کے لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، آپ نے فرمایا تم جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت ہو، لیکن محبت کا مطلب پھر وہی آ جاتا ہے کہ عملاً ہو. زبانی دعویٰ خرچ تو اللہ بھی جانتے ہیں، ہم سبھی کہتے ہیں، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، لیکن وہ زبانی دعویٰ خرچ. ابھی آپ کے سامنے جو نعت پڑھی گئی اس میں یہی بات تو ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ محبت ہے محبت، لیکن ہمارے طور طریقے ساری اس کے خلاف. محبت تو جس سے ہوتی ہے بھائی اس کی خاطر سب کچھ کرتا ہے. لیلا کو مجنو سے محبت تھی، مجنو کو لیلا سے محبت تھی، شیریں کو فرحاد سے تھی، لیکن انہوں نے اپنی سی کوششیں کی، کسی نے جناب کہا کہ اگر دودھ کی نہر جاری کر دو تو تمہیں مل جائے گی، اس نے دودھ کی نہریں جاری کرنی شروع کر دی. تو بتائیے کہ عام طور پہ کیا دودھ کی نہر جاری کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ محبت کی بات ہے کہ اس کو اس کام میں بھی لذت محسوس ہوتی تھی. تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہو اور ان کے طریقوں میں لذت محسوس نہ ہو؟ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے نا. اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو پھر آپ کے طریقوں سے. دوسری بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ خدا نہ کرے اگر ہم کوئی طریقہ اختیار ابھی نہیں کر پا رہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ماحول کی وجہ سے، قرب و جوار کی وجہ سے، جہاں ہم رہتے ہیں ان کی وجہ سے، لیکن جو لوگ آپ کی سیرت کو اور صورت کو اپنائے ہوئے کم از کم انہیں برا نہ کہیں بھی. ہم جس حد تک بھی ہو سکے وہ تو کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں بھی سیدھے راستے پر آ جاؤں، طریقے پر آ جاؤں، ہمت نہیں ہو رہی. آپ ہمت عطا فرما دیجیے اور ہمت کر کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ ساری دنیا آپ کے پیچھے چلے. یہ چند دن کی بات ہوتی ہے کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پھر آپ ہی کے پاس آئیں گے، خان صاحب ذرا دعا کر دیجیے، بھائی صاحب ذرا دعا کر دیجیے، بیٹے صاحب دعا کر دیجیے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ. ہمارے پاس جو نوجوان بچے آتے ہیں ان پر گزرتی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر ہم بالکل ٹھس بن کر بیٹھے رہیں، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیں، تو بھائی 80 سال کا بوڑھا بھی جو ہے وہ اپنی فکر نہیں کرتا، اسے فکر نہیں ہوتی اگر ہم فکر نہ کریں. اس لیے کچھ باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں تو آہستہ آہستہ الحمدللہ آدمی اس طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. باتیں تو بہت ہیں، دل بھی چاہتا ہے کہ آپ سے کرتے رہیں، لیکن یقیناً جو ہے وہ موقع اتنا ہی کافی ہے کہ بس جو باتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ بہت ہے. ہمیں اگر آج صرف فکر لے کر ہی یہاں سے اٹھ جائے کہ بھئی ہم غور کر لیں تھوڑا سا کہ ہماری زندگی دین کے مطابق ہے یا نہیں، آپ سے ان کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم تھوڑے فکر مند ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں. اگر اتنی بات بھی ہو جائے، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ بھئی ہم شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہم میں کوتاہیاں ہیں تو ہم ان کو کس حد تک دور کر سکتے ہیں. تو جو چیزیں دور کر سکتی ہیں انہیں فوراً شروع کر دور کر لیں، اور جو ابھی نہیں کر سکتی تو اس کے لیے اب آہستہ آہستہ فکر مند ہو جائیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے نیت کر لی تو اللہ نے چاہا تو ہمارا حشر انشاءاللہ اچھے ہی لوگوں میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص نے اگر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، یاد کرنا شروع کر دیا، حفظ کرنا شروع کر دیا، ابھی 2-4 دن گزرے تھے انتقال ہو گیا، حافظوں میں شمار فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کام تو شروع کر چکا. اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے ذمہ نہ جانے کتنی نمازیں ہوں گی جو رہ گئیں جوانی سے لے کے اب تک، یعنی جب بالغ ہوتا ہے انسان اس وقت نماز فرض ہو جاتی. تو اگر ہم یہ فکر مند ہو جائیں کہ بھئی ہم نے اپنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، تو مثلا آج سے ہم ارادہ کر لیتے ہیں اور روزانہ جو ہے ہر نماز کا ایک نماز پڑھ لیں, اور بالفرض کسی کو ایک دن دو دن ہی ملے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, امید ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. لیکن آدمی چلے گا تب نا, اگر ہم نے شروع ہی نہیں کی تو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, یعنی باوجود کوشش کی آنکھ. ایک تو یہ ہے کہ ہم بے فکر ہو کے سو گئے, ایک یہ ہے کہ ہم نے الارم بھی لگایا, موبائل میں بیل بھی لگا دی, اور کسی دوست کو بھی کہہ دیا کہ ذرا تم بھی بیل بجا دینا, اور چوکی دار کو بھی کہہ دیا کہ ذرا دروازہ کھٹکھٹا دینا. دیکھیے اب اتنے سارے انتظام کر رہا ہے ایک آدمی, اور کرنے کے بعد سو گیا, لیکن بیل بھی بجتی رہی اور چوکی دار ڈنڈے بھی بجاتا رہا, لیکن یہ بھائی صاحب سوتے ہی رہے. کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ اس میں, لیکن شریعت کیا تقاضا کر رہی ہے کہ جب آنکھ کھلے اٹھ کر سب سے پہلے یہ کام کرو, وضو کرو, نماز پڑھ لو, انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اسے قطعاً. لیکن اگر ہم اٹھنے کے بعد کاموں میں مشغول ہو گئے, دکان پہ چلے گئے, کہیں اور چلے گئے, اور اس دوران انتقال ہو گیا, تو دیکھیں نماز قضا رہ گئی ہمارے ذمہ, اس کا گناہ ہوگا, کیونکہ اپنے وقت ملنے کے بعد قضا کی. جب تک ہم مجبور ہیں کہ ہمیں نیند ہے اتنی کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلی, تو شریعت نے بھی ہماری مجبوری کو سمجھا کہ بھئی یہ معذور ہے بےچارا, سب انتظام کر کے سویا لیکن آنکھ نہیں کھل سکی, تو شریعت نے اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں رکھی. لیکن اگر آنکھ کھلنے کے بعد اتنا موقع مل گیا کہ ہم دو چار رکعت پڑھ سکتے تھے, پھر بھی نہیں پڑھی اور دوسرے کاموں میں لگے رہے, اور خدا نہ کرے انتقال ہو گیا, تو یہ ہمارے اوپر وبال بنے گا, اس کا اس کی سزا ملے گی. الا یہ کہ اللہ معاف کر دیں, وہ ایک الگ بات. یہ بات میں نے مثال کے طور پہ اس لیے سمجھائی کہ اپنی طرف سے تو ہم کوشش شروع کر دیں, چاہے وہ جس حد تک بھی ہو, اور پھر اگر انتقال ہو جاتا ہے کسی کا, تو انشاءاللہ ہم کم از کم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں گے کہ دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا. یعنی ہم فتح و شکست و مقدر کی بات ہے, دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا, کہ اپنی سی کوشش شروع کر دے آدمی. اگر آج کی اس محفل میں اگر ہم اتنا بھی ہم لے کر اٹھیں کہ ہم فکر مند ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں, مثلا غیبت چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, اور بےمانی نہ کریں, حسن سلوک کریں, عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں, کسی کا لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کر دیں, کسی کی زمین میں قبضہ ہے تو چھوڑ دیں, کسی کا مال لوٹا ہے تو دے دیں, یعنی یہ ساری چیزیں. اسی طرح نمازیں رہ گئیں تو ان کو ادا کرنے کی فکر کر لیں, روزے رہ گئے تو ادا کرنے کی فکر کر لیں, کسی مسلمان سے گالم گلوچ ہو گئی تو اس سے معافی مانگ لیں. اگر ہم ان چیزوں کو بھی اپنے اندر تھوڑا سا لے آئیں اور آج سے سوچ لیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ آنا کارآمد ہو گیا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بھی مجھے بھی اور تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی غلط راستوں پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے, اور ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سمیت برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ بھائی جنید کے اس گھر میں یا یہاں جہاں پر محفل ہو رہی اس وقت, یا اللہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, مرد جتنے بھی آئے ہوئے ہیں, اسی طرح خواتین جو آئی ہوئی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دو. اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے. اے اللہ ہم سب کے عقائد کو درست فرما دے, ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہم میں جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے. اے اللہ آپس کی محبت عطا فرما دے, مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے, افتراق اور انتشار سے بچا لیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے. اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دیجیے, جتنی رکاوٹیں ہیں اس راستے میں انہیں دور فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گھرانے کی ساری مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بھائی جنید اسی طرح ان کے جتنے بھائی ہیں, دیگر عزیز و اقارب ہیں, رشتے دار ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی ضرورتیں پوری فرما, سب کی مشکلات کو حل فرما, سب کو دین پر چلنے والا بنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما, آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کا ہمارا فرما بردار بنا, اپنے حکموں کا فرما بردار بنا, ہمارے حکموں حکموں کے فرما بردار بنا اور ہم سب کو اپنے حکموں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جو مقروض